بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج پھر آپ حضرات سے کئی وقفوں کے بعد ملاقات کا موقع ملا. بس انسان کی زندگی ایسی ہی ہے کہ کبھی سفر، کبھی بیماری، کبھی صحت، یہ سب انسان کی زندگی پر یہ سب واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. کوئی بھی ذرہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا، اور نہ کوئی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر وجود میں آتا ہے. تو جو کچھ ہوتا ہے سب ان کی مشیت اور حکمت سے ہوتا ہے. اسی لیے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللهم لا تجعل اللهم اجعل كل قضاء لي خيرا وما قضيت لي من امر ان تجعل عاقبته رشدا. ایک تو یہ کہ اللہ میرے، یا اللہ آپ میرے بارے میں جو کوئی بھی فیصلہ فرمائیں، بیماری کا، صحت کا، سفر کا، حضر کا، ملاقاتوں کا، جدائی کا، جو کوئی فیصلہ فرمائیں اے اللہ میرے لیے اس میں خیر پیدا فرما دیجیے. تقدیر میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، کون آدمی کس وقت بیمار ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کون آدمی کسی کو سفر پیش آئے گا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کی تقدیر سے میں لکھا ہوا ہے. لیکن دعا یہ فرمائی کہ آپ کی تقدیر جو ہے وہ تو ہو کر رہے گی آپ کی مشیت کے مطابق، لیکن میرے لیے اس میں خیر پیدا فرما دیجیے، اور میرے لیے جو بھی آپ نے فیصلہ فرمایا اس کا انجام بہتر فرما دیجیے. ایسے ایسے دعائیں ہیں، اسی لیے تو میں دعاؤں کے کا مضمون شروع کیے ہوئے ہوں. ایسے ایسے دعائیں ہیں کہ ایک دعا بھی مقبول ہو جائے انسان کا بیڑا پار. تو اس وجہ سے تھوڑے سے وقفے آ رہے ہیں مختلف سفروں کی وجہ سے، کبھی صحت کی خرابی کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے، ہمیں اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے. میں نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اور آخر میں، آخری جو اس سے پہلے آخری مجلس تھی، اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ کس طرح آپ نے دعا مانگی، اور اس کا اختتام ہوا تھا رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اپنے لیے مغفرت مانگی، اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگی، اور پھر سارے مومنین کے لیے مغفرت مانگی. اس سے جو اگلی دعا آئی ہے قرآن کریم میں، جو مناجات مقبول میں بھی اس دعا کے بعد لکھی ہوئی ہے، وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا ہے، میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرمائیے جس طرح انہیں مجھے بچپن میں مجھے پالا، تو اے اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیے. اور یہ دعا جو ہے اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ اسراء میں آئی ہے، जिसको सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है, सूरह इसरा भी कहा जाता है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का जिक्र फरमाया। यानी उस वक्त जब रसूल करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक गैर मामूली मुजज़े के जरिए सातों आसमानों से भी पार मलय आला में अपनी बारगाह में दावत दी और मेराज का एहसास आपको अता हुआ। उस वक्त ये तो आप सब जानते हैं कि उसी मौके पर पांच नमाजें फर्ज की गई थी मेराज के मौके पर, जब अल्लाह तबारक वताल ने अपने आप अपने पास बुलाया तो जो तोहफा दिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पांच नमाजों का तोहफा दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह तबारक वताला की इस नेमत का तसव्वुर फरमाया कि मैं मुझे अल्लाह ने मुझे वहां मलय आला में मेराज के मकाम पर मुझे बुलाया तो मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत कैसे उस मकाम तक पहुंचे, मेरी उम्मत आपको हर वक्त हर लम्हे अपनी उम्मत की फिक्र लगी हुई थी, तो किस तरह हमारी मेरी उम्मत इस मेराज के मकाम पर पहुंचे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज अता फरमाई, वो नमाज जिसकी हर रकत में दो सजदे हैं कि तुम्हारी उम्मत का कोई भी फर्द जब मेरी बारगाह में सर्व सुजूद होगा, पेशानी मेरी बारगाह में रखेगा सजदे की शक्ल में, उसको मेराज हासिल हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है अस्सलातु मेराजिल मुमिनीन, नमाज जो है मोमिनों की मेराज है। इसलिए कि जब सजदे में सर रख दिया तो उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब बंदे को किसी वक्त हासिल नहीं होता जितना सजदे की हालत में होता। सजदे की हालत में जितना कुर्ब है अल्लाह जल्ला जलालहू का वो किसी और वक्त में नहीं है। इस सजदे की के मकाम को समझो कि ये तुम्हारी मेराज है, उस उनकी बारगाह में सर का टेक देना, एक लम्हे के लिए भी टेक देना अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को से तुम्हें करीब कर देता है, उसका कुर्ब अता होता है। इसलिए कहा गया अस्सलातु मेराजिल मोमिन। हमारे हजरत मजजूब साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ख्वाजा अजीजुर रहमान साहब मजजूब रहमतुल्लाह अलैह हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा में से थे, किसी वक्त डिप्टी कलेक्टर थे लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत वाला की खिदमत में लाकर उनको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। हुलिया बदल गया, आमाल बदल गए, अखलाक बदल गए, किरदार बदल गया, शायर थे, शायरी का अंदाज बदल गया। तो वो उनका एक मिसरा है कि जब सजदे में सर रख दूं जमीन को आसमां कर दूं, जब सजदे में सर रख दूं जमीन को आसमां कर दूं, यानी जब बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में सर्व सुजूद होता है तो वो आसमानों से भी ऊंचा जा रहा होता है, आसमानों से भी ऊंचा जा रहा होता है, उसे मेराज हासिल हो रही होती है। वो तोहफा जो नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ लाए। तो मेराज में एक तो अजीम नेमत नमाजों की मिली और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ आयात नाजिल फरमाई जो सूरह इसरा में है, उसमें जिंदगी गुजारने के बड़े अहम उसूल बुनियादी कवायद और बुनियादी अहकाम अता फरमाए गए। سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء ان احکام سے بھری ہوئی ہے. ان احکام کا کی جو ابتدا ہوتی ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے نتیجے میں اس امت محمدیہ علیہ صاحب صلاحت والسلام کو جو احکام عطا فرمائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو, یہ کرو اور یہ نہ کرو, وہ ایک طویل سلسلہ ہے سورہ اسراء کے اندر. اس کا آغاز ہوتا ہے شروع میں, سورہ اسراء کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا کچھ حکم ذکر فرمایا ہے, ایمان کی طرف دعوت دی ہے, بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے. لیکن جہاں سے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو احکام اور تعلیمات دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ یہ آیت ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى رَبُّكَ, تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو فیصلے کیے ہیں کہ تم زندگی کس طرح گزارو, اس میں سب سے پہلا فیصلہ, سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعبدو الا ایاہ, کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس کے, لا تعبدو الا ایاہ, اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ سمجھنا, کسی کی پرستش نہ کرنا, کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھنا سوائے پروردگار. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا, یعنی اللہ تعالی نے اپنی عبادت اور توحید کا بیان کر کے سب سے پہلا حکم جو دیا وہ بالوالدین احسانا, کہ تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. ذرا اندازہ کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے عمل کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا, اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ جب تم میری عبادت کر رہے ہوگے تو تمہارے اوپر سب سے بڑا حق تمہارے والدین کا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان, اور یہ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر ذکر, انشکر لی ولی والدی, میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو, اپنے ساتھ ملا کر والدین کو ذکر کر کے اس کی جو اہمیت ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچا دی ہے کہ سب سے بڑا حق تمہارے اوپر, سب سے بڑا تمہارا فریضہ, سب سے بڑی تمہاری فضیلت اس میں ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور پھر آگے اس کو مزید تفصیل فرمایا, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, کہ اگر والدین میں سے کوئی یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, والدین دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے, دونوں صورتیں بیان کیے پورا رکھے, ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں, فلا تقل لہما اف, ان کے سامنے کبھی اف نہ کرنا, اف نہ کہنا کبھی والدین کو, فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, کبھی جھڑکنا بھی نہیں, وقل لہما قولا کریما, اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو, ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو. واخفض لہما جناح الذل, اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا, یعنی ایسے انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا کہ جیسے کسی کے آگے اپنے آدمی کوئی ذلیل کر دیتا ہے. غفر اللہم جناح الذل, یعنی کتنے الفاظ دیکھیے, اف نہ کہنا, جھڑکنا نہیں, اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کرنا, انکساری کے ساتھ پیش کرنا. وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار, ان دونوں پر, میرے والدین پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یہ دو مکمل آیتیں اللہ تعالی نے نازل فرمائی والدین کے لیے اور ان کے حق کے لیے, اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں, خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کی فہم میں بھی, سمجھ میں بھی, یادداشت میں بھی بسا اوقات ضعف آ جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے, اور بعض اوقات ان کی خدمت کرتے ہوئے بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے. تو فرمایا اصل امتحان تمہارا اس وقت ہے جب تک والدین تمہارے خدمت کر رہے ہیں, والدین تمہیں پال رہے ہیں, پوس رہے ہیں, اور تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں, اس وقت اگر تم ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, تو کیا نیکی ہوئی, وہ تو کر ہی رہے ہیں, تمہاری زندگی ان پر موقوف ہے بچپن میں. لیکن اصل امتحان جب ہے جبکہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, اور بڑھاپے کے اندر ان کے حواس بھی بعض اوقات پوری طرح کام نہیں کرتے, ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں, کہ یا کوئی ایسی خدمت کرنے کو کہتے رہتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, غصہ ہو جاتے ہیں ذرا سی بات کے اوپر, اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو یا نہیں کرتے. وہاں بعض اوقات سمجھ میں بات نہیں آتی ان کے, اور تمہیں سمجھانی پڑتی ہے, بعض اوقات ایک ہی بات بار بار کہتے رہتے ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک مضمون کسی کا, تو وہ کہ ایک صاحب تھے بوڑھے ہو گئے, اب بڑھاپے میں ان کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی, سمجھ میں بھی فتور آ گیا. ان کا بیٹا تھا, انہی کے ساتھ وہ رہتے تھے, تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹا بیٹھا ہوا کچھ مطالعہ کر رہا تھا, باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے, کوئی چیز سامنے رکھی تھی, اس نے کہا جی یہ گلاس ہے. اچھا, پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئے, بیٹا یہ کیا چیز ہے, اس نے کہا جی گلاس ہے. پھر تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر بولا بیٹا یہ کیا چیز ہے, ابا جی گلاس ہے. اب ذرا لہجہ بدل گیا. پھر چوتھی یا پانچویں مرتبہ جب پوچھا بیٹا یہ کیا چیز ہے, اتنی بار کہہ دیا آپ کے سامنے گلاس ہے, بار بار تنگ نہ کرو. یہ جواب بیٹے کی طرف سے آیا, تو بیٹے کی بات سننے کے بعد باپ اندر گئے, ایک پرانی سی ڈائری نکال کے لائے اور اس کا ایک صفحہ کھولا. اس سمے پہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا 3-4 سالہ بچہ تھا, یا 3 سالہ بچہ تھا, بچہ ہے, آج اس نے ایک کوا دیکھا جو دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا مجھ سے کہ ابا, ابو یہ کیا چیز ہے. میں نے کہا بیٹا کوا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگا ابو یہ کیا ہے, تو میں نے کہا کوا ہے. اور اس طرح اس نے مجھ سے 36 مرتبہ سوال کیا اور میں پیار سے اس کو جواب دیتا رہا کہ یہ کبا ہے. وہ ڈائری لا کے بیٹے کو دکھائی, یہ وہی بیٹا تھا کہ جب تم چھوٹے تھے بچے تھے تو ایسی اس پر تمہارے اس کہنے پر ہمیں پیار آتا تھا اور پیار کی وجہ سے ہر بات جواب دیتے تھے. اور آج میں نے تم سے بات 3 مرتبہ پوچھ لیا تو تمہارا پارا چڑھ گیا. تو یہ حقیقت ہے کہ جب بڑھاپے کو والدین پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کس مشقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا, کس طرح میں نے ان کو تنگ کیا تھا, کس طرح راتوں کو یہ میرے لیے جاگے تھے, کس طرح میری صحت کا خیال کرنے کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس گھومتے پھرتے تھے اور کس طرح میری سوالات کا جواب دیتے تھے. وہ سب بھول جاتا ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ یا تو کوئی بڑے انسان ہیں منصب دار اور گھر میں بوڑھا باپ پڑا ہوا ہے, بوڑھی ماں پڑی ہوئی ہے, تو اب وہ اپنا اپنے کو سوچتے ہیں کہ مجھے کس چیز سے فائدہ پہنچ رہا ہے, کس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہے. اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر فرمایا اما یبلغن عندکم احدہما او کلاہما, بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تمہارا امتحان ہے کہ اس وقت بھی اف نہ کہو اور کبھی جھڑک کر بات نہ کرو. کبھی ان کو جھڑک کر بات کر کے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ اور یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یعنی دعا سکھلائی میرے مالک نے, خود دعا سکھلائی کہ کیا کہا کرو والدین کے لیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جیسے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سی دعائیں تو وہ ہیں جو مانگ لی گئی, لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں جو باری تعالیٰ خاص طور پر کل کہہ کر ہمیں سکھاتے ہیں یہ دعا کہو یہ دعا کرو. تو جو خود کہہ کر دعا کروائی جا رہی ہے اس کی قبولیت میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کسی سے کہے بھائی مجھ سے 1000 روپے مانگو, اس بیچارے نے مانگ لیے, ابھی کہتا ہے میں تو نہیں دیتا, تو یہ کیا ہے؟ یہ لوم ہے, یہ کمینگی ہے کہ پہلے اس سے کہلوائے اور پھر رد کر دے. اللہ جل جلالہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے. وہ ہم سے کوئی دعا کرنے کو کہے اور کہتے نہیں میں نہیں مانتا, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناممکن ہے. اس لیے یہ دعا ضرور قبول ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, ان کے اوپر رحم کیجئے جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا. اور یہ دعا صرف والدین کی زندگی کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی میں بھی کرو, یا اللہ ان پر رحم فرما. اور رحم فرما جو ہے یہ اتنی جامع چیز ہے کہ اس میں اگر زندہ ہیں تو ان کی صحت بھی آ گئی, ان کی خوشحالی بھی آ گئی, ان کی خوشیاں بھی آ گئیں, ساری چیزیں آ گئیں. اور اگر انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, انتقال کے بعد بھی یہ دعا کرو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں والدین کی زندگی میں اس نعمت کی قدر نہیں کرتا کہ یہ کیا نعمت مجھے اللہ تعالی نے عطا فرمایا. خاص طور پر جب بوڑھے ہو گئے والدین کسی کام کے نہ رہے تو اس وقت ناقدری کا اندیشہ ہوتا ہے, لیکن بہت عظیم سایہ ہوتا ہے والدین. اس لیے بسا اوقات جب انتقال ہو گیا ان کا تو آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کو جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی، جیسی عزت کرنی چاہیے تھی، جیسی محبت کرنی چاہیے تھی، میں نے نہیں کی، میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ جل جلالہ نے اس حسرت کی تلافی کا بھی راستہ رکھا ہے. اگر تمہیں نادانی میں، بے وقوفی میں، غفلت میں تم نے اپنے والدین کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی اور جو ان کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اب تمہارے لیے اب بھی راستہ کھلا ہے. کیا؟ ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کرو. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب بندہ مر جاتا ہے، ابن آدم، آدم کا بیٹا یعنی انسان، مرد ہو یا عورت، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اب ہزار کوشش کرے کہ میرے نامۂ اعمال میں کوئی اضافہ ہو جائے، نہیں ہوتا. آج جو ہم بے وقت، جو غفلت میں وقت گزار رہے ہیں نا، ہمیں قدر نہیں ہے اوقات کی، زندگی کے اوقات کی قدر نہیں ہے. جو ایک ایک لمحہ اللہ جل جلالہ جو ہمیں عمر کا عطا فرمایا، وہ بڑا قیمتی ہے. اس کے ذریعے ہم نیک اعمال کے خزانے جمع کر سکتے ہیں، جنت کما سکتے ہیں. لیکن جب مر گئے، دنیا سے چلے گئے، باب بند ہو گیا، دفتر عمل بند ہو گیا. اب ہزار حسرت کرو. قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو یہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ، مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہاں جاؤں گا تو خوب صدقہ کروں گا اور نیک بنوں گا، بہت نیکیاں کروں گا. تو اس وقت حسرت کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيُّؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بندے کی موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا. اور اگر وہ کہتا ہے مجھے دوبارہ بھیج دیجئے نیک عمل کرنے کے لیے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر، اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، یعنی انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے وارثین، علماء، داعیان، مبلغین، وہ سب تمہیں ڈرانے کے لیے آتے رہے، اتنی لمبی تمہیں عمر دی، اب نہیں ہو سکتا مزید کچھ، تو دروازہ بند، ختم ہو، اعمال ختم ہو. لیکن فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ انسان کے اعمال میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہ کوئی آدمی ایک ایسا علم چھوڑ کر گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. علم یعنی کوئی لوگوں کو علم سکھا دیا، تعلیم دے دی، تو جب تک وہ اس علم پر عمل کرتے رہیں گے یا دوسروں کو پہنچاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس پڑھانے والے کو ملتا رہے. کسی نے کوئی کتاب لکھ دی اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جب تک پہنچتا رہے گا اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور صدقہ جاریہ، کہ کوئی ایسا صدقہ چھوڑ دیا جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی مسجد بنا دی، کوئی کنواں کھود دیا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا، कोई अस्पताल छिपाखाना बना दिया, कोई भी ऐसी चीज जिससे आने वाले फायदा उठाते रहे, वो भी उसके नामे अमाल में इजाफा करती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। और वलदुन सालिहुन यदउ लहू, या ऐसा नेक औलाद छोड़कर गया जो उसके लिए दुआ करती हो। क्या दुआ करती हो? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उसके लिए इसाले सवाब करती हो। कुछ तिलावत करके इसाले सवाब कर दिया, कुछ सदक दे के इसाले सवाब कर दिया, कोई नमाज पढ़ के कर दिया, तस्बीह करके कर दिया, ये भी उनके तक पहुंचता है अल्लाह ताला के फजल व करम से। और अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके पास लेकर जाते हैं कि ये तोहफा है जो फला ने तुम्हारे लिए भेजा है। लेकिन खूब समझ लीजिए कि ये साले सवाब अपनी जगह, उसकी हक्कानियत अपनी जगह, लेकिन दुआ सबसे बड़ी चीज है। वालिदैन के लिए दुआ, या अल्लाह उनकी उनका रहम, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ईसाले सवाब से ज्यादा दुआ का फायदा है। क्यों? आप ईसाले सवाब करो, मसलन एक कुरान शरीफ पढ़ के तुमने बख्श दिया, या एक हजार रुपए देकर तुमने सदका देकर उसका सवाब उनको पहुंचा दिया, तो क्या मिला उनको? 1000 रुपए का सवाब और एक कुरान करीम की तिलावत का सवाब, कुर्बानी कर दी एक कुर्बानी का सवाब। लेकिन जब तुमने कहा रब्बिर हम हुमा, ए परवरदिगार इन पर रहम कीजिए, अपनी शान के मुताबिक रहम कीजिए, तो सारी कुर्बानियां और सारी नमाजें और सारा सदका एक तरफ और मेरे परवरदिगार का रहम एक तरफ। इसलिए हमारे हजरत हकीम उम्मत कदस अल्लाह तआला से रऊ फरमाया करते थे, इसाले सवाब जरूर करना चाहिए। जितना इसाले सवाब करोगे तुम्हारे तोहफे के पैकेट जा रहे होंगे अपने तुम्हारे वालिदैन के पास या अपने अजीज व करीब के पास। लेकिन ज्यादा एहतमाम करो दुआ करने का। और छोटी सी दुआ सिखा दी कुरान करीम ने, इतनी सी छोटी सी, रब्बिर हम हुआ कमा रब्बयानी सगीरा, ए परवरदिगार इन पर रहम फरमाइए जैसे कि इन्होंने मुझे बचपन में पाला था। तो रहम अल्लाह तबारक व तआला का रहम, किसका रहम? रहमान का रहम, रहीम का रहम, जिससे बढ़कर कोई रहमत हो नहीं सकती। एक हदीस में आता है कि ये रहम जो है ना, रहम ये अल्लाह तबारक व ताला की रहमानियत का एक टुकड़ा है, अल्लाह ताला की रहमानियत का एक टुकड़ा है। यानी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की सिफत के, उसकी सिफत तो गैर मुतनाही है, लेकिन समझाने के लिए फरमाया कि रहमत के 99 हिस्से, अगर 100 हिस्से समझे जाएं रहमत के, तो एक रहमत है, एक हिस्सा उसमें से 100 में से एक फीसद वो सारी दुनिया में तकसीम किया है। बाप बेटे के साथ जो रहमत का बर्ताव करता है वो उस 1% में दाखिल है, बेटा बाप के साथ रहमत का जो बर्ताव करता है वो 1% रहमत में दाखिल है। और यहां तक के फरमाया कि परिंदे अपनी औलाद को जो चोंच के जरिए खिलाते हैं वो भी उसी रहमत का हिस्सा है। बाप की रहमत, मां की रहमत, भाई की रहमत, दोस्त की रहमत, और मियां बीवी की आपस में मोहब्बत और रहमत, सारी कायनात की मिलकर जितनी रहमतें होती हैं सब 1% हिस्सा है बारी ताला की रहमानियत की सिफत। और बाकी 99 वो सब अल्लाह ताला के पास। تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرنا کہ یا اللہ مجھے رحم مجھ پر رحم فرما یا میرے والدین پر رحم فرما، یہ لامتناہی نعمتوں کی دعا ہے، بے حد و نہایت رحمتوں کی دعا ہے، اس میں ہر چیز آ گئی۔ وہاں پر مرنے کے بعد ان کو جن جن چیزوں کی حاجت ہے، مغفرت کی حاجت ہے وہ ملے گی، اس میں وہ داخل ہے، جنت کی نعمتیں ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ ملیں گی، اور نہ جانے لا بے انتہا چیزیں نعمتوں کا ان کے اوپر نزول ہوگا اس دعوت دعا سے۔ اس لیے ہمارے حضرت کی ملمت حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رو فرماتے تھے کہ ایصال ثواب بھی کرو، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تحفہ جو کوئی تم ایصال ثواب کرتے ہو اپنے مرنے والوں کے لیے، تو وہ فرشتے ایک تھال میں رکھ کر تحفے کے طور پر لے جا کر پیش کرتے کہ یہ تحفہ تمہارے لیے فلانے بھیجا، بے شک یہ کرو، لیکن زیادہ اہتمام کرو دعا کا۔ اور دعا چھوٹی سی دعا اللہ میں نے ایسی سکھا دی جس میں ساری کچھ صلاح و فلاح کے سامان، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو آپ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کو جو احکام عطا فرمانے تھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر جو ہدایتیں دینی تھیں، ان ہدایتوں کا آغاز توحید کے بعد سب سے پہلے والدین کے ساتھ ہوتے سلوک سے کیا۔ اور دیکھو کتنی مثالیں ہیں ہماری تاریخ میں کہ والدین کی خدمت اور ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا اور کچھ نہیں، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو والدین کو، تو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لینے کا ثواب ایک حج اور عمرے سے زیادہ ہے۔ کتنے موقع ہیں والدین کے موجودگی میں حج اور عمرے کرنے کے، ان کو ایک نظر دیکھو، محبت سے دیکھو، حج اور عمرہ ہو گیا تمہارا۔ اللہ نے اتنی بڑی عظیم چیز بنائی ہے والدین کی رحمت، والدین کے ساتھ اپنے سلوک کو۔ اب آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں موجود ہیں قرن کے اندر، اور آنا بھی چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص صاحب ایمان ہو اور اس کو پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف فرما ہیں، اس کے دل میں کیسی تڑپ ہوگی اس جلوے جہاں آرا کے دیدار کرنے کی۔ وہ تڑپ تھی لیکن والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، تو خود رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ مدینہ نہیں آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، والدہ کی خدمت کرتے۔ صحابیت کا شرف آپ ذرا اندازہ کیجئے، صحابیت کا شرف، جس کو صحابیت کا شرف مل گیا وہ دنیا کے کا بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا صوفی، اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو ایک نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل کرنے کا، اتنا بڑا شرف۔ لیکن نہیں، اس شرف کے بجائے تم اپنی والدہ کی خدمت ہو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا اور اس کا نام اویس ہوگا، اور وہ اگر آئے اور تم سے ملے تو ان سے دعا کروانا، کیونکہ وہ مقبول عند اللہ ہے. کون دعا کروائے؟ فاروق اعظم، جن کا جنت کا میں محل دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو خلیفہ ثانی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس بندے سے دعا کروانا، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہو. چنانچہ وہ حضرت فاروق اعظم کے عہد میں مدینہ منورہ آئے اور حضرت فاروق اعظم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے دعا کر. ماں کی خدمت کرنے کا اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. دو صحابی تھے، وہ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ، ہمیں جہاد میں شریک ہونے کا بڑا شوق ہے، ہم جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں زندہ ہیں. تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، تمہارا جہاد یہ ہے کہ والدین کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرو، واپس بھیج دو. دو اور آپ کا مسند احمد میں واقعہ آتا ہے کہ دو اور صحابی آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جہاد کے شوق میں آئے ہیں اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آئے ہیں، وہ ہمیں رخصت کرتے وقت رو رہے تھے، روتا ہوا چھوڑ کر آئے. آپ نے فرمایا جاؤ، اضحکاہما کما ابکیتما ہو، جاؤ جا کے والدین کو ہنساؤ. ان کو تم کہہ رہے روتا چھوڑ کر آئے ہو، تو روت ان کے رونے کے بجائے ان کو جا کے ہنساؤ، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو ہنساؤ. جہاد سے واپس بھیج دیا. اتنی بڑی چیز ہے والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر اس کا ذکر فرمایا. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا حق ہے جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ان کے والد یعنی ہمارے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہو گئے تھے، اب واحد تنہا بیٹے تھے ان کے، میرے والد کوئی سگا بھائی نہیں تھا، کوئی اور نرینہ اولاد نہیں تھی، اور ساری بہنیں تھیں والدہ کی، والد صاحب کی، کوئی بھائی نہیں تھا. تو الحمدللہ والد صاحب ان کی بڑی خدمت بھی فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میاں شفیع، والد صاحب کا نام لے کر، میاں شفیع، لوگ بھول تو جایا کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد والدین کو بھول تو جایا کرتے ہیں، مگر بس ذرا میں یہ کہتا ہوں کہ جلدی نہ بھولنا. بھول تو جایا کرتے ہیں مگر مجھے جلدی نہ بھول جانا. کیا مانا؟ کہ کچھ عرصے تو کم از کم مثال ثواب کرتے رہنا، کچھ عرصے تو دعائیں کرتے رہنا. یہ فرمایا. تو حضرت والد صاحب ہم سے فرماتے تھے کہ ان کے یہ الفاظ آج بھی کان میں گونجتے ہیں اور دل پر نقش ہو گئے. الحمدللہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جب سے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے، کوئی دن خالی نہیں جاتا جن میں ان کے لیے کچھ ایصال ثواب نہ کرتا ہوں اور دعا نہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہے. تو اگر کسی کے والدین رخصت ہو گئے ہوں اور اس کے دل میں حسرت ہو کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کھولے ہوئے، ایصال ثواب کا راستہ، دعا کا راستہ، और एक तीसरा रास्ता, तीसरा रास्ता अल्लाह ताला ने खोला, वो क्या कि वालिदैन के जो खास मिलने जुलने वाले थे या उनके खास अज़ा अकारिब थे उनके साथ सिले रहमी का बर्ताव करना, उनके भाई हैं उनके साथ, उनकी बहन है उनके साथ, उनके दोस्त हैं अहबाब हैं उनके साथ उसने सलूक करते रहना, इससे भी उनको फायदा पहुंचता है, उनको खुशी होती है। तो एक तीसरा रास्ता ये भी रखा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह ताला उनको आपके तरफ सेहत के साथ सलामत रखे, तादेर सलामत रखे, उसको बहुत बड़ी अजीम गनीमत समझना चाहिए। जन्नत कमाने का बेहतरीन रास्ता वालिदैन के खिदमत, और जिनके फौत हो चुके या कोई एक फौत हो चुका उसका उसकी तलाफी इस आले सवाब से और इस दुआ से, रब्बिर हम हुमा करमा रब्बा याने सवीर। ये बताओ क्या इसमें देर लगती है, ये जुमला कहने में क्या उसमें मेहनत होती है, क्या कुछ खर्च होता है? दो तीन लफ्ज हैं, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा याने सवीरा, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा याने सवीरा, ये कहते जाओ। और जो तुमसे कोताहियां हुई हैं वालिदैन के हुकूक में, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी होती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हम सबको इस नेमत की कदर की तौफीक अता फरमाए और उसका हक अदा करने की तौफीक अता। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िह सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वअला आलिही वअसहाबिही अजमईन। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أمان المستجيرين يا مجيب دعوة المضطرين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفے اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما یا اللہ جو جو حقوق ہمارے اوپر آپ نے عائد فرمائے ہیں یا اللہ آپ کے اپنے حقوق یا آپ کے بندوں کے حقوق اے اللہ ہمیں ان کو اپنی رضا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے یا اللہ ہمیں انابت اور رجوع کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ہم میں ہمارے متعلقین ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے اے اللہ ہمارے عوام زعماء اور حکام سب کو ہدایت عطا فرما یا اللہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ریاست بنا دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو آپ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما جو دین کے خلاف کام کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک کی اصلاح فرما دے یا اللہ ہمارے ملک کی اصلاح فرما دے اے اللہ تمام کشمیر میں کشمیر کے اندر جو مسلمان مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما امداد و نصرت فرما ان کے حالات پر رحم فرما اے اللہ ہمیں ان کی امداد و نصرت کی توفیق عطا فرما یا اللہ فلسطین میں اور مصر میں شام میں عراق میں لیبیا میں یا اللہ مختلف ملکوں کے اندر جو مسلمان مصائب کا عالم کا شکار ہے اپنی رحمت سے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے ان کو آپ کے دارین عطا فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جن اعمال کی نحوست کی وجہ سے عالم اسلام ابتری کا شکار ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ہم ساری امت کی طرف سے مغفرت مانگتے ہیں، تیرے رحمت سے سارے امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ساری امت کی مغفرت، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری شامت اعمال کو اور اعمال کی نحوست کو دور فرما دے، رفع فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا دیجئے اور ہمارے ہو جائیے. یا اللہ اپنا بنا لیجئے اور ہمارے ہو جائیے. کلنا یا اللہ الرحمین یا اللہ وجعلنا کلنا وجعلنا لك کلنا وجعلنا لك یا اللہم انا نسألک اللہم انا اللہم اجعل لنا عندك زلفا وحسن مآب. اللهم اجعلنا عندك زلفا وحسن مآب. اللهم اجعلنا عندك زلفا وحسن مآب. اللهم يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.